بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے سورہ مؤمنون ایمان والوں کی نمایاں خوبیاں جس سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوتے ہیں اور وہ ایمان والوں کی خوبیاں جس سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں لغویات سے جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں عملاً اور قولاً اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی پاک دامن ہے بے حیا نہیں ہے با حیا ہے عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں اپنے امانتوں کی اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں یعنی امین ہے وعدہ وفا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں وہ ایک آئینہ ہے ایک مسلمان اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور پھر ان کے لیے بشارت ہے کہ یہ جنت الفردوس کے مستحق اور وہ زندگی یقینی ہے اس پر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کس طرح ایک نطفے سے اس پر مختلف قسم کے احوال آئے اور پھر یہ انسان بنا اسی کی قدرت ہے زمین سے کس طرح کے اللہ رب العزت نباتات پھل اور پھر انسان کو جانوروں سے دودھ اور اس کی جلد سے اس کے بالوں سے اس کی مختلف چیزوں سے نفع عطا کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ کی وحدانیت کی بات کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے مقابلے پہ آ گئے لگتا ہے آپ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں نبی کی شان میں ایسی گستاخی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہم اس قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی حفاظت کے لیے کشتی بنائیے اور اپنے ماننے والوں کو اس پہ سوار کیجئے باقی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا دیگر انبیاء علیہ السلام بھی آئے سبھی نے اللہ کا تعارف کرایا اللہ کی بڑائی عظمت وحدانیت وہ حاجت روا وہ مشکل کشا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہر نبی نے اپنی دعوت میں یہی پیغام دیا قوم کہنے لگی تیری باتیں ہم نے اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنی اور تمہارا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد زندگی بس یہی زندگی یہی جینا اور مرنا ہے بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے یہ کافر کرتے تھے مسلمان انکار تو نہیں کرتا لیکن زندگی یوں گزارتا ہے جیسے اس نے آگے کہیں جانا ہی نہیں بس یہی ہے ورنہ آدمی جب اسے پتا ہو کہ کوئی احتساب کرے گا تو بہت کچھ فکر مند ہوتا ہے کہ آڈٹ کرے گا کوئی آ کے چیک کرے گا تو بہت فکر مند ہو جاتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس ذات نے بھی چیکنگ احتساب کرنا ہے تو بڑا محتاط زندگی گزارتا ہے لیکن وہی سوچ آ گئی کہ جیسے بس یہی زندگی یہی موت ہے اللہ نے فرعون کا تذکرہ فرمایا اس کی پکڑ کیسے فرمائی سارے رسولوں کو اللہ نے تلقین فرمائی ہمیشہ حلال کھانا اس لیے کہ نیکی کی زندگی میں اس حلال کی بڑی تاثیر ہے حرام کی حرام کاری میں بڑا اثر ہے کسی کی زندگی میں حرام کاریاں ہیں تو زیادہ خطرہ یہی ہے کہ اس کا لقمہ ٹھیک نہیں ہے جس سے اس کا خون بنا ہے جس سے اس کے جذبات بن رہے ہیں حرام کھانے سے حرام اور حرام کاریاں ہی ہوتی ہیں اور حلال کھاؤ گے تو زندگی پاکیزہ بنے گی اللہ نے پیغمبروں کو یہ نصیحت کی حلال کھاؤ اس لیے کہ نیکی کی زندگی میں اس کی بڑی تاثیر ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر فرمایا انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جب وہ چلے گئے تو ان کے قومیں فرقوں میں بٹ گئیں لیکن ہر ایک اپنی نظریات پہ مطمئن کہ حق سچ میرا ہی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور مسلمانوں میں آپس میں جوڑ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی, اللہ کا تذکرہ, زمین و آسمان کا یہ نظام بنانا. کون ہے رزق دینے والا؟ کس نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے؟ اس مخلوق کو کون نوازتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے. پھر انسان کے جب موت آتی ہے حسرت کرتا ہے, اے اللہ مہلت دے دے نیک بن جاؤں گا, مہلت دے دے نیک بن جاؤں گا. وقت آتا ہے تو پھر ٹلا نہیں کرتا اور فرصت نہیں ملا کرتی, پھر جانا ہی پڑتا ہے. پھر کل قیامت میں وہ منظرنامہ ذکر فرمایا جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی اور جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ جو دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج جہنم کے بیچوں بیچ ہوں گے اور حسرت افسوس میں ہوں گے. فرمایا یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے محض کھیل تماشے کے لیے نہیں رکھی, ایک مقصد ہے, امتحان حال ہے, امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری یہ زندگی دیکھنا چاہتا ہے. پھر سورہ نور کا تذکرہ ہے, اس میں معاشرتی زندگی کے بہت سارے احکامات آداب کا ذکر ہے. معاشرتی زندگی کے بہت سارے احکام آداب کا ذکر ہے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ عنہ, اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو, اس میں گھر کی زندگی, معاشرتی زندگی, عورتوں کی زندگی, شرم و حیا کی زندگی, عفت اور پاک دامنی کے احکامات ہیں, اپنی گھر کی عورتوں کو سکھایا کرو. جب مسلمانوں میں اچھا وقت ہوا کرتا تھا تو بچیاں شادی سے پہلے اس سورت کو لکھتی تھیں اور لکھ کر ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی یاد کرتی تھیں. جب اس گھر سے جانے لگتی تھیں تو ان کے جہیز میں ان کی یہ لکھی ہوئی سورت بھی رکھ دی جاتی تھی تاکہ زندگی کے اس حصے میں انہیں یہ سورت اور اس کی ہدایات کام آئیں. اچھے وقتوں میں مسلمان کی بیٹیاں بہنیں اس کے مطابق ان کی تربیت ہوتی تھی. اسی کا تذکرہ ہمارا جس میں سب سے پہلا حکم زنا کی سزا کا ہے, اس لیے کہ زنا بہت سارے جرائم کا مجموعہ ہے. جب جرم سخت ہوتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. فرمایا اگر زانی اور زانیہ شادی شدہ ہیں تو پھر حدیث میں آتا ہے سنگسار پتھروں سے مار مار کے انہیں ختم کر دو, ان کی گندگی سے زمین کو پاک کر, اس لیے کہ یہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں, اس لیے کہ اس کی گندگیوں سے اور حسب نسب خراب ہو جائے گا, دوسروں کی عفت اور پاک دامنیاں خراب ہو جائیں گی, یہ مجرم بڑا ہے, زمین سے اس سے پاک کر دو. اور اگر شادی شدہ نہیں تو پھر اسے کوڑے ہیں, اور یہ کوڑے بھی کسی تنہائی میں اور خلوت میں نہیں, بھرے مجمع میں, تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. بعض کم عقلوں کو یہ سزائیں سخت لگتی ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں شرم و حیا کی قیمت نہیں, ان کے یہاں تو شرم و حیا بیماری ہے, جراثیم ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہیں مسلمان میں شرم و حیا آئے نہیں, یہ بدکار رہے, بے حیا رہے, ان کے اندر عفت اور پاک دامنی والے جراثیم رہے نہیں. اس لیے کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک اور پھر دفتری زندگی تک مرد عورت کو ساتھ رکھتے ہیں, کہیں اس میں شرم و حیا نہ آ جائے. اچھی طریقے سے یہ برائی اچھا حیا اس کے اندر سے نکل جائے تاکہ یہ ہماری معاشرے اور سوسائٹی میں آ کر مشینوں کے اچھے پرزے بن جائیں. تو ان کے ہاں یہ سزائیں سخت ہوں گی اس لیے کہ ان کے ہاں یہ شرم و حیا کی قیمت نہیں. اسلام کی سزاؤں میں حکمت بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, اللہ کا علم بھی ہے, یہ اللہ کی طرف سے تجویز کردہ سزائیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی پاک دامن عورت پر تہمت, کسی عورت پہ تہمت لگاتا ہے, کوئی کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. اور پھر لعان کا تذکرہ ہے. لعان ایک حکم ہے کہ مرد اپنی بیوی پر اس قسم کا الزام لگاتا ہے لیکن گواہ نہیں. اسلام میں جب سزا سخت ہوتی ہے تو اس کی ثبوت کے لیے شرائط بھی بڑے سخت ہیں. اگر گواہ موجود نہیں لیکن مرد اپنی اس بیوی کے بارے میں مطمئن نہیں تو پھر شریعت نے لعان بتایا کہ قسمیں کھائیں گے مرد بھی بیوی بھی, جب دونوں قسمیں کھائیں گے تو ان دونوں کے اندر آپس میں جدائی ہو جائے گی, وہ لعان کا حکم بتایا. پھر ایک واقعہ ہے, وہ عفت کا واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ تھی, اور سفر میں سواری پہ سوار تھی, اور سواری میں کجاوا تھا, اوپر ایک سواری تھی وہ باپردہ تھا, اور آپ ہلکی پھلکی تھی, اور ایک صحابی اس سواری کو آگے سے لگام پکڑ کے چلا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پھر اس کے بعد قافلہ چل پڑا. لیکن حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئیں, اندازہ نہیں ہوا وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا, آنے میں دیر ہو گئی. آپ کی سواری جو چلا رہے تھے وہ یہ سمجھے کہ آپ اس میں سوار ہیں, ہلکے پھلکے تھے, سواری چل پڑی. لیکن جب آپ واپس تشریف لائیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظم یہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ کوئی گری پڑی چیزی رہ گئی ہو تو اس کے اٹھا لے. تو پیچھے سے حضرت زکوان آئے, جب دیکھا کہ میری اور آپ کی روحانی اماں وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہیں تو دیکھتی ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ فرماتی ہیں چونکہ پردہ ہو چکا تھا, شریعت کا حکم آ گیا تھا, انہوں نے بغیر کوئی بات کی اپنی سواری بٹھائی اور میں سواری پہ بیٹھ گئی اور وہ آگے آگے چلنے لگ گئے. اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں منافقین جن کے دل سیاہ تھے تو ان کی زبانیں بھی سیاہ تھی, انہوں نے آپ کے گھر کے اس اہلیہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا, ان کے پاک دامنی پر انگلی اٹھائی. اللہ کی شان, ایسے کمبخت اور بدبخت تھے کہ ایسی پاک دامن عورت کو ایک بڑی ازمائش میں ڈال دیا. اللہ کے نبی کا گھر آنا, اللہ کے نبی ایک بڑی تکلیف میں آ گئے. وحی بھی نہیں آ رہی, اللہ کی طرف سے پیغام بھی نہیں آ رہا. کئی دن گزر گئے اور ان کئی دنوں کے اندر وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہے اور آپ بھی تکلیف میں ہیں. عائشہ فرماتی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تو میرے ساتھ ایک خاتون تھی اور وہ جیسی اپنی چادر سے اس کی چادر پاؤں میں آئی اور گرنے لگی تو اس نے اپنے بچے کو بد دعا دی. میں نے کہا کیوں بد دعا دیتی ہو, وہ تو مخلص آدمی ہے, نیک آدمی ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں. کہا کیا؟ کہا مدینہ کے اندر یہ پروپیگنڈا ہے اور میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہے. لیکن وہ بیٹا مخلص تھا, وہ منافقین کے باتوں میں آ گیا, بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو گھر آئی, یہ تو دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں بوجھ ہے اور جس طرح پہلے آپ کا میرے ساتھ برتاؤ تھا اس برتاؤ میں کمی آئی ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں تو روتی روتی, کئی دن گزر گئے, اب اللہ کے نبی سے اجازت مانگی اور اپنے ابا کے گھر آ گئی اور ابا اما بھی رو رہے, ان کی بھی یہی کیفیت. کئی دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی, اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آئے, ابا کے گھر میں آئے اور تشریف رکھتے تھے. اتنے میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جب آپ پر صلوات و سلام پر وحی آتی تو پیشانی پر چھوٹے چھوٹے قطرے پسینے کے آتے تھے. فرمایا گھر والے سارے پریشان کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے, لیکن میں بڑی مطمئن اس لیے کہ میں نے تو اللہ کی چوکٹ پکڑ لی تھی کہ اے اللہ میں کس کس کو مطمئن کروں گی, معاملہ آپ کے سپرد ہے, آپ ہی میرے پاک دامنی کا اعلان کر دیجئے. اللہ کی شان وہی ہوئی اور جب وہی مکمل ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا. اتنی بڑی ازمائش اور کئی دن اس ازمائش میں گزرے. سورہ نور میں یہ قصہ ذکر ہے اور ان لوگوں پہ تنبیہ فرمائی جو مسلمان عورتوں اور مردوں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو مسلمان معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی اہلیہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا اللہ نے اپنے نبی کو کانوں خان خبر کر دی ہوگی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے میری پاک دامنی اور عفت پر قرآن کی کئی ساری آیتیں نازل فرمائی اور قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے اور میری پاک دامنی کے تذکرے ان کے سامنے آتے رہیں گے. اس لیے جو شخص حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا قائل نہیں وہ قرآن کا منکر ہے, وہ مسلمان بھی نہیں. اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو حضرت عائشہ کی پاک دامنی, فرمایا حضرت عائشہ کا کردار دیکھنا ہے تو آپ نے آپ کے شوہر کا دیکھ لو, محمد رسول اللہ. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور آئندہ کے لیے ایک ضابطہ قانون مسلمانوں کے سامنے آیا کہ مسلمانوں آئندہ کبھی بھی کسی پاک دامن عورت کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا ہو تو اس میں محتاط رہو اور اللہ کی پناہ لو. کسی پاک دامن عورت پر اس قسم کے الزامات میں تم کسی بے دین اور کسی منافق کا ساتھ نہ دو. پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا جو مسلمان سوسائٹی میں اور جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. یہ جب آیت اتری تھی تو فحاشی اور بے حیائی کے وہ مناظر نہیں تھے جو آج مسلمان سوسائٹیوں میں نظر آتے ہیں, لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے. کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو معمولی اغراض اور مفاد کے لیے مسلمان معاشرے کو بے حیائی کی گندگیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور فحاشی اور عریانی کا رواج دے رہے ہوتے ہیں. ان کی مذمت فرمائی اور پھر اس کے سد باب کے لیے شریعت نے کئی سارے آداب بتائے, احکامات بتائے. ان میں چند یہ ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو اجازت لے کے داخل ہو, پتہ نہیں گھر والے کس حال میں ہوں. پھر مسلمان مرد اور عورت کو نصیحت کی کہ تم اپنی نظریں جھکا کے رکھو, مردوں سے بھی کہا عورتوں سے بھی کہا. اور پھر مسلمان خواتین سے کہا کہ تمہارے بناؤ سنگھار, تمہاری جسم کی خوبصورتی یہ صرف تمہارے محرم مردوں کے لیے تو ہے, کسی غیر محرم کے لیے تمہاری زیب و زینت اس کے سامنے آنا حرام ہے, حرام حرام ہے. کہاں قرآن اور کہاں آج مسلمانوں کی زندگی ہے, کہاں مسلمان اور کہاں قرآن, کتنا فاصلہ لگتا ہے. ایسا لگتا ہے اس مسلمان کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں. ان کے تعلیمی ادارے دیکھو, ان کی مارکیٹیں دیکھو, ان کے دفاتر دیکھو, ان کے ذرائع ابلاغ دیکھو, ایسا لگتا ہے ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو قرآن تو صاف کہہ رہا کہ مرد عورت, اجنبی مرد عورت, ان کا نہ آپس میں اختلاط جائز ہے, نہ کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے. زینت کے جسم میں دو حصے ہوتے ہیں بڑے نمایاں, ایک چہرہ اور ایک سینہ اور تیسرے بال, یہی وہ چیز ہوتی ہے. بہرے اگر سر کے بال نہ ہو اس کا حسن نہیں ہوتا, چھاتی نہ ہو تب بھی اس کا حسن نہیں ہوتا. جب رشتہ ہوتا ہے تو چہرہ دیکھا جاتا ہے نا, وہ بھی حسن جمال کی خوب زینت ہے. تو شریعت نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے محرم مردوں کے لیے ہیں, اجنبی مردوں کے لیے. یہی وجہ ہے فرمایا ایسا زیورات جن کی آواز آتی ہو عورتوں کے لیے وہ پہن کے باہر نکلنا, یا ایسی خوشبو جس کی باہر خوشبو آتی ہو ایسی خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں. اسی فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے تلقین فرمائی کہ نکاح میں جلدی کرو. جو مرد نکاح کے حقوق ادا کر سکتا ہے وہ جلدی نکاح کرے اور اللہ تعالی اپنے فضل سے تمہاری ضرورت پوری کریں گے. آج نکاحوں میں تاخیر ہے, بدکاری کے راستے آسان اور نکاح اور حلال راستے اس کے لیے رکاوٹ ہے, اس کے لیے رکاوٹ ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا. تو قرآن کہتا ہے جو بے نکاح ہیں نکاح کرانے والے یعنی سرپرست بڑے, ان کی ذمہ داری ہے جتنا جلدی انہیں حلال زندگی کا موقع دیں اور حلال زندگی وہ گزاریں, ورنہ اگر وہ نکاح کے قابل ہیں اور حقوق ادا کر سکتے ہیں نہیں کر رہے اور کسی گناہ میں مبتلا ہوئے تو اس گناہ میں بڑے بھی شریک ہوں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان نور ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مساجد کی عظمت کا تذکرہ اور ان خوش نصیب مسلمانوں کا تذکرہ جو تجارت معاملات بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی یاد رکھتے ہیں. فرمایا منافق کافر اسے دنیا کی یہ نیک بلائیاں وہ سمجھتا ہے یہ بہت اچھی ہیں میری نیکیاں ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے دور سے ریت پانی نظر آئے لیکن جب قریب جائے تو وہ تو ریت ہے, وہ تو سیراب ہے. ایسی اس کی دنیا کی جتنی اچھائیاں آخرت میں اس کی حیثیت ایسی ہوگی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر کامیابی اور فلاح کے لیے بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا خوف اتنا جو تمہیں گناہوں سے روک دے یہ اپنے اندر پیدا کرو، اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اگر یہ مسلمان قوم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ایمان کے تقاضے پورا کرے گی، ایمان کے تقاضے پورا کرے گی، انفرادی طور پہ اپنی زندگی میں دین لے کر، اجتماعی طور پہ معاشرے میں دین کی فضا بنائے تاکہ اس ماحول میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، جب ایسی بنے گی اللہ انعام کے طور پہ مسلمانوں کو خلافت دے گی، خلافت، خلافت کے بدولت تمہاری بدامنی امن سے بدل جائے گی اور تمہارا خوف اطمینان سے بدل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمانی زندگی کا ثمرہ اس دنیا میں عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ چھوٹا بچہ بھی کچھ مخصوص اوقات میں خلوت، بڑوں کی خلوت گاہ میں نہ داخل ہو، چھوٹا بچہ بھی مخصوص اوقات میں بڑوں کی خلوت گاہ میں داخل نہ ہو۔ جب بڑے اپنی جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں، جیسے فجر سے پہلے، دوپہر کا وقت، رات عشاء کے بعد، یہ بڑوں کی خلوت گاہ جب وہ اپنی جسم کے زائد کپڑے اتار دیں تو بچے بھی اجازت لے کے داخل ہوں، تاکہ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ آئے جس سے ان کے شرم و حیا جیسے جوہر پر آنچ آئے۔ اس کی تلقین فرمائی اور ساتھ فرمایا، اگر وہ بڑے ہو گئے تو پھر تو انہیں اجازت لے کے ہر وقت گھر میں آنا پڑے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بڑی عورتیں جو شادی کے قابل نہیں رہی اور انہیں شادی کرنے کی کوئی امید نہیں، وہ اگر اپنی جسم کے زائد کپڑے، پردے، پردہ وہ اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مجلس کے آداب کا تذکرہ، جب بڑے بیٹھے ہوں اور مجلس سے جانا ہو تو اجازت لے کے جایا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ، آپ کو ایسے نہ پکارا کریں جیسے عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے، احترام، عظمت، ادب کا لحاظ کر کے آپ کو بلایا جائے، اسی کا تذکرہ۔ پھر سورہ فرقان کا تذکرہ، اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں فرقان، قرآن مجید فرقان اتارا تاکہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اور جن لوگوں کی یہ پرست عبادت کرتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ کسی سے رات کو سیکھتا ہے اور صبح ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ لوگ اسے املا کراتے ہیں اور پھر یہ ہمارے سامنے آ کے پیش کر دیتا ہے، ورنہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ بازار بھی جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی ہیں اور اس کے بال بچے بھی ہیں، یہ آپ کی نبوت پر اعتراض تھا۔ تو فرمایا اللہ، اور ساتھ کہتے تھے اگر واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس تو باغات ہونے چاہیے تھے، سونے چاندی کے خزانے ہونے چاہیے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کو اس سے بہتر خزانے دے دیں، لیکن اللہ ان کافروں کو ایک مہلت دیتا ہے، لیکن جب ان کی پکڑ ہوگی تو پھر یہ موت موت پکاریں گے لیکن موت بھی نہیں آئے گی، پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ ایک دن اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں کو اور جن کی یہ دنیا میں عبادت کرتے ہیں ان کے معبود، ان سب کو اکٹھا کریں گے کہ کیا تم نے عبادت کے لیے کہا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ تیری پناہ، ہم نے ان کو عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ کے نیک بزرگ جن کے مزار بنائے جاتے ہیں وہ تو نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی جگہوں کو شرک کا اور جسے کہیں کہ گناہوں کا مرکز بنا دیتے ہیں، اس گناہوں میں ان اللہ کے نیک بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ان قریب اس کا انجام دیکھ لیں گے، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالی ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و